الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی دوسری روح میں دین سیکھنا اور سکھانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور فضیلت بیان فرمائیے. پہلی روح تھی ایمان و اسلام کی اہمیت، کہ ہر مسلمان، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان کی عظمت اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اس میں بیان فرمائی. اور دوسری اہم بات دین سیکھنا اور سکھانا بتلائی ہے. جیسا کہ میں نے مقدمے کی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی پستی، ذلت، رسوائی، ناکامی، نامرادی کے تین بنیادی سبب بیان فرمائے ہیں. ایک ان میں سے دین سے ناواقف ہونا ہے، جہالت کا پایا جانا ہے. مسلمانوں کے اندر دین سے جہالت اور ناواقفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ذرا سا ان مساجد و مدارس سے نکل کر دیکھو تو پتہ چلے کہ ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور دین کو جاننے والے، دین کے احکام سے واقف رکھنے والے بہت ہی کم ہیں. جتنا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنے بھی نہیں ہیں. اور جب دین کا علم نہیں ہوگا تو دین پر عمل کیسے ہوگا؟ جب عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر یقیناً پھر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، پستی آئے گی. ہم تم چونکہ مدرسوں میں رہتے ہیں تو ہمیں تو رات دن پڑھنے پڑھانے کا ماحول نظر آتا ہے، لیکن عام مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا، دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے دین کے ضروری ضروری اور موٹے موٹے مسائل بھی عام مسلمانوں کو معلوم نہیں ہیں۔ بس اتنا تھوڑا بہت رواج ہے کہ جس نے ناظرہ نہ پڑھا وہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، یا زیادہ شوق ہوتا ہے تو قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے۔ بس عام طور پر عام مسلمانوں میں بس اس کا رواج ہے، اور وہ بھی اکثر غیر معیاری، یعنی تجوید سے نہ ناظرہ پڑھنے والا پڑھتا ہے نہ حافظ پڑھتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، یعنی اکثر مسلمان مرد عورت قرآن شریف خلاف تجوید پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے۔ یہ بھی بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے اور بڑی غفلت کی بات ہے، بڑی لاپرواہی کی بات ہے، جس کے دور کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ ہے کہ وہ تجوید سے قرآن شریف پڑھے، تو اکثر قرآن شریف مجھول پڑھتے ہیں اور خلاف تجوید پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر تعلیم ہوتی ہے تو بس کچھ دعائیں یاد کر لی یا تعلیم الاسلام پڑھ لی، وہ بھی کہیں کہیں۔ زیادہ تر تو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، اور فضائل کی تعلیم بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سے مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ تو عام مسلمانوں میں دین سیکھنے سکھانے کا، علم دین حاصل کرنے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا رواج تقریباً ختم ہے۔ بس مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے لوگ لاکھوں ہوں گے، لیکن کروڑوں کے مقابلے میں تو وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں اور عام مسلمان مرد عورت دین سے بے خبر ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہیں، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کے حقوق ہی معلوم نہیں ہے، شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم نہیں، بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم نہیں، اولاد کو ماں باپ کے حقوق معلوم نہیں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق معلوم نہیں ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق معلوم نہیں ہے، رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں وہ معلوم نہیں ہے، تو ادا کہاں سے کریں؟ اس لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، خود تعلق ہی ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے سے کے خلاف ہیں اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی بڑی مصیبتیں آ گئی دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کا ادب نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کی کام آنے کا جذبہ نہیں ہے، کسی خدمت کرنے کا شوق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ دین کا علم نہیں۔ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہماری عبادات صحیح ہیں، نہ معاملات درست ہیں، نہ معاشرت صحیح ہے، نہ عقائد، نہ اخلاق ہمارے صحیح ہیں۔ ان سب کی درستی ایمان کے بعد دین کے صحیح جاننے پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ روح بھی بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے آج سے ہم سب اپنا اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالی ہم دین کا ضرور علم حاصل کریں گے۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کا طلب کرنا یعنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، حدیث شریف کے الفاظ طلب العلم فرض علی کل مسلم، ایک روایت میں علی کل مسلم و مسلمات بھی ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، اور علم دین کے دو درجے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر الگ الگ فرض ہے، اگر وہ اس فرض کو ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اسے کہتے ہیں فرض عین۔ جیسے نماز ہر مسلمان مرد عورت پر الگ الگ فرض ہے، اور جس پر فرض ہے وہ پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو گنہگار۔ روزہ ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہوتا ہے، جس پر فرض ہو وہ روزہ نہ رکھے تو گنہگار۔ ایسے حج بھی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہوتا ہے، زکات بھی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہوتی ہے، جس پر فرض ہو جائے وہ ادا نہ کرے، مرد ہو یا عورت، گنہگار۔ ایسے ہی جو علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کتنے ہی مالدار لکھ پتی کروڑ پتی ہو، اور چاہے کتنے ہی فقیر محتاج کلاش آدمی ہو، لیکن اس پر علم دین کا ایک درجہ حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو بالغ ہونے کے ضروری احکام، استنجا کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے، روزے کے ضروری مسائل، اور معاشرت کے معاملات کے، اخلاق کے ضروری مسائل جو اس کو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں، ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، یہ اس کے ذمہ فرض عین ہے۔ اب اس کا اندازہ کرو کہ ہم میں سے کتنے ہی مسلمان مرد عورت ایسے ہیں جو اس فرض عین سے غافل ہیں۔ اگر غور کریں گے تو 100,000 میں ایک آدمی بھی اس فرض کا ادا کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو، 1% نہیں، 1 فی 1000 نہیں، 1 فی 1,000,000 بھی ملنا مشکل ہے۔ سمجھو اپنے ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں تو بس تاجر کا بیٹا تجارت کر رہا ہے، ملازم کا بیٹا ملازم کر رہا ہے، جس کے باپ کا جو کام ہے اس کی اولاد اسی کام میں یا دوسرے کام میں لگی ہوئی ہے، بس سویرے اٹھنا ہے اور کمانے کھانے کے لیے لگنا ہے، اسی میں شام ہو جاتے، شام گھر آتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی روزے نہیں رکھتا، کوئی زکات دیتا کوئی زکات نہیں دیتا۔ لیکن باقاعدہ کہ ہم مسلمان ہیں اور عاقل بالغ ہیں تو ہمیں روزمرہ کی زندگی کے متعلق جو دین کے احکام ہیں، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن و مستحبات بھی ہیں، نیکی و بدی بھی ہیں، حلال حرام بھی ہے، جائز ناجائز بھی ہے، سیکھیں، سیکھنے والے سکھانے والے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو جو چیز نظر آئے گی وہی جو ابھی میں نے آپ سامنے عرض کیا، بس بچوں کو قرآن شریف پڑھایا وہ بھی مجہول، بہت سے بہت حفظ کرا دیا، بہت بڑا تیر مار دیا، اسے خوشی کر لی اور خاندان میں برادری میں دعوت کر دی کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. اور کچھ اپنے بیٹوں کو عالم بھی بناتے، پہلے تو عالم بنانے کا بہت ہی کم رجحان تھا، اب کچھ ہوا ہے، لیکن اب بھی جتنا ہونا چاہیے اتنا تو ہے ہی نہیں. بس گھر میں جیسا ماحول ہے بس اسی میں اولاد پل رہی ہے بڑھ رہی ہے، لیکن اس فرض عین کا درجہ حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اس فرض عین کو ترک کرنے گنا ایسے جیسے نماز چھوڑنے گنا، روزہ نہ رکھنے گنا، زکات نہ دینے گنا، حج نہ کرنے گنا، کیوں وہی فرض عین. جیسے کوئی ان کو بلا عذر ترک کر دے تو گنہگار ہوتا ہے، اس کو ترک کر دے تب بھی گنہگار ہے. لہذا اس فرض عین کے ادا کرنے کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو کہا جاتا ہے بھائی اصلاح فرض عین ہے، اصلاح فرض عین ہے، بارہا سنا ہوگا آپ نے، سنتے بھی رہتے ہیں. کچھ فرض عین کے اصلاح کے فرض عین ہونے میں یہ بھی داخل ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ تسہیل قصد السبیل، اس کا خلاصہ لکھا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام ہے خلاصہ تسہیل قصد السبیل. ہمارے سلسلے میں جو بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو عام طور پر وہ اس رسالے کے مطالعہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں. اس رسالے میں تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 ہدایتیں لکھی ہیں اصلاح کے سلسلے میں. 10 کے 10 نہایت اہم اور نہایت ضروری ہیں. سمجھو اصلاح کا ان 10 باتوں پر مدار ہے، دار و مدار ہے ہماری اصلاح کے لیے. اور ان 10 ہدایات سے عام مسلمان بھی مستثنا نہیں ہے، عام علماء بھی مستثنا نہیں ہے، خاص بھی مستثنا نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب کو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنے اخلاق اعمال کو درست کرنا چاہتا ہے، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی دل و جان سے چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ضروری باتوں کا علم حاصل کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بقدر ضرورت دین آ جائے اور ضروری مسائل کا علم ہمیں ہو جائے اور ہم اس علم کو حاصل کر لیں تو ہماری بہت بڑی جہالت دور ہو جائے. دین سے جاہل ہونا 100 عذابوں کا ایک عذاب ہے، بس اندازہ کر لو. 100 عذاب ایک طرف، دین سے ناواقف ہونا ایک طرف، دین سے ناواقف ہونے کا 100 عذابوں سے بڑھ کر عذاب ہے، 100 عذابوں سے بڑھ کر نقصان ہے جس سے امت مسلمہ دوچار ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان عذاب میں گرفتار ہیں، ذلت و پستی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ دین کا ضروری علم ہی نہیں ہوں. پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل سے واقف نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے تو صحیح وضو کیسے کرے، غسل میں کتنے فرائض ہیں وہ ان کو معلوم نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، واجبات معلوم نہیں ہے، لشٹم پشٹم نماز ہو رہی ہے. کاروبار تو بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں. ملازمتیں کر رہے ہیں، کرائے پر لین دین، کرائے پر زمینیں مکان دکان لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اس کے اندر ناجائز شرطیں لگا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اس کے اندر جائز کیا ناجائز کیا. کرایہ داری کی ایک موٹی سی مثال جو پھیلی ہوئی ہے اللہ بچائے، خاص طور سے کراچی میں پگڑی سسٹم، عوام طور پر لوگ اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. کرایہ پر لینا ہے کرایہ پہ دینا ہے، بس یہ کہ یہ کرایہ داری کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں مالک خالی نہیں کروا سکتا، لیکن بالکل ناجائز ہی حرام ہے. اچھے خاصے حاجی نمازی دیندار لوگ یہ پگڑی کا معاملہ کرتے ہیں کراتے ہیں. ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، پگڑی پہ مکان لے بھی رہے ہیں، پگڑی پہ دکان بھی دے بھی رہے ہیں. دیکھو حاجی تو ہو گئے، نمازی تو ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس جیسے اور کرایہ داری کا معاملہ یہ بھی کرایہ داری کا معاملہ، لیکن کبھی یہ زحمت نہ کی کہ اس کے بارے میں پوچھ تو لیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اگر ناجائز ہو جائز طریقہ کیا ہے؟ قسطوں پر خریداری کا رواج پوری دنیا میں، کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ قسطوں میں ان کو خریدنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں ان کو بغیر قسطوں کے لینا آسان ہوتا ہے. نقد خریدیں تو سستا بھی ملے، ہاتھوں ہاتھ ملے، قسطوں میں ملے تو اس میں برسوں تک پیسے دینے پڑتے ہیں. کتنے لوگ خریدتے ہیں، کتنے لوگ بیچتے ہیں. بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو قسطوں میں چیزیں دیتے ہیں اور لیتے ہیں، لیکن عام طور پر قسطوں کی خرید و فروخت کے اندر ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے. ناجائز شرطیں نکال دیں تو بلا شبہ قسطوں میں خریدنا بیچنا جائز ہی جائز ہے، لیکن خرید و فروخت تو سینکڑوں آدمی کر رہے ہیں، ہزاروں مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہ فکر کسی کے اندر نظر نہیں آتی. وہ پہلے آ کر کے کسی عالم سے، مفتی سے معلوم کر لیں کہ میں جو ان ناجائز شرطوں کے ساتھ قسطوں میں خریداری کر رہا ہوں، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اگر ناجائز ہے تو کن شرائط کی وجہ سے ناجائز ہے، اور ان شرائطوں کو اگر کس طریقے سے ختم کیا جائے اور کس طرح جائز طریقے سے کیا جائے، اس کی تمیز نہیں، فکر ہی نہیں. تو صبح شام تک ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے خرید و فروخت کی ضرورت پیش نہ آتی ہو. کرایہ پر بس میں، ویگن میں، رکشے میں، ٹیکسی میں آنے جانے کی ضرورت نہ پیش آتی ہو. حالانکہ اس کے کرایہ پر لینے دینے کے ضروری مسائل جاننے بھی ضروری، خرید و فروخت کے ضروری مسائل جاننے بھی ضروری، جب معلوم ہوں گے تو پھر تو جائز طریقے سے معاملہ کریں گے، ناجائز طریقے سے بچیں گے. اگر معلوم ہی نہ ہوگا تو کہاں سے جائز کریں گے، معاملہ کریں گے. اس لیے بہت سے معاملات ناجائز ہو رہے ہیں معاشرت کے اندر، بہت سے کام خلاف شرع اور ناجائز ہو رہے ہیں. اور باطن کی حالت دیکھو تو اندر بھی بہت سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں اور حرام و ناجائز کام ہو رہے ہیں، لیکن پرواہ نہیں ہے. اور جب پرواہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو بھائی گناہوں کا وبال تو برحق ہے. جیسے آگ کا جلانا برحق ہے، ایسے گناہوں کی تباہی اور بربادی ہونا بھی بالکل برحق ہے. چاہے آپ اللہ کی نافرمانی کو جان کر کرے اور چاہے بھول کر کرے اور چاہے جان بوجھ کر کرے یہ جہالت میں کرے، نافرمانی تو نافرمانی ہے. بھول کر کرنے میں چاہے پکڑ نہ ہو، لیکن یہ تو مطلب نہیں کہ بھول کر نافرمانی کرنا نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی کریں گے تو بھائی اس کا وبال آئے گا، اور وہ وبال آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کو دیکھو وہ پریشان ہے، جس کو دیکھو وہ پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے. سکون، چین، آرام، راحت تو اب ان کا ہو گئی، جس کو دیکھو وہ دوسرے سے بڑا پریشان، جس کو دیکھو اس سے بڑا پریشان نظر آتا ہی آتا ہے. یہاں تک کہ غریب لوگ ہی پریشان. پہلے زمانے میں غریبوں کا تو ایک ہی غم ہوتا تھا کہ بھائی ہم غریب ہیں، لیکن عزت سے، آرام سے، راحت سے، سکون سے زندگی گزارتے تھے. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، بس ایک ہی پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی ہم لوگ غریب ہیں، اور امیر تو بےچارے سدا سے پریشان چلے آ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ. پہلے زمانے میں بھی امیر پریشان رہتے تھے، آج بھی امیر پریشان. ہاں وہ پریشان نہیں جو شریعت کے تابع دار ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، وہ تو سکون ہی سکون میں، آرام ہی آرام میں. تو اصل سکون دین کی وجہ سے، تو ورنہ بہرحال جو دین پہ چلنے والے امیر نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ دین کا ضروری علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، جب عمل بھی نہیں ہے تو بس زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے. دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آدمی نافرمانی میں زندگی گزار دیتا ہے. لہذا بھائی جو درجہ علم دین کے حاصل کرنے کا فرض عین ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نہیں مل سکتی، اور اس کے بغیر سکون بھی نہیں مل سکتا، راحت بھی نہیں مل سکتی. اس لیے حضرت نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اور دوسرا درجہ علم دین حاصل کرنے کا فرض کفایا ہے. اور فرض کفایا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ علم حاصل کیا جائے، جسے کوئی باقاعدہ عالم بن جائے. تو عالم بننا ہر ایک پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایا ہے، اور یہ سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. کیونکہ ہر جگہ مدارس کے اندر ماشاء اللہ کثیر تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر علاقے سے لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کر کے دینی خدمت کرتے ہیں، یا جہاں ان کو توفیق ہوتی ہے وہاں پہ دینی خدمت میں لگتے ہیں. تو اس طرح سے دوسرے مسلمانوں کی طرف سے ان کا عالم بننا ان کی طرف سے فرض کفایا ادا ہونے کا ذریعہ ہے. ایسی مفتی بننا ہی فرض کفایا ہے، قاضی بننا ہی فرض کفایا ہے. تو ایک درجہ فرض عین ہے، ایک درجہ فرض کفایا ہے. اور فرض کفایا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم بے فکر ہو جائیں اور ہمیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کسی کو موقع ہو اور کوئی کسی کو اس کی سہولت ہو کہ وہ باقاعدہ عالم بنے، تو اس کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں. کیونکہ عالم بننے کے بڑے فضائل ہیں، علم دین حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں. یہ فضائل جس طرح فرض عین درجے کے حاصل کرنے میں، فرض کفایا کے حاصل کرنے میں بھی ہیں، بلکہ اس میں زیادہ ہے. اس لیے چاہیے کہ جو ہر شخص یہ چاہے کہ میری اولاد میں، ہر شخص کو چاہیے کہ اس کی اولاد میں جو بہت ہی زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور ذہین ہو، اس کو عالم بنانے کی کوشش کرے. اس طرح سے جب ہر گھرانے میں، ہر خاندان میں، ہر برادری میں ذہین اور ہوشیار، سمجھدار بچے عالم بنیں گے، تو پھر وہ عالم بن کر اپنے خاندان کی، قوم کی، برادری کی اور اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے. اس سے فرض عین درجہ بھی انشاءاللہ ادا ہوگا، اور فرض کفایا بھی ادا ہوگا، اور گھروں کے اندر سے جہالت دور ہوگی. اس کی موٹی سی مثال ہے، اب سے کافی عرصہ پہلے پاکستان کے اندر مذہب بنات کا کہیں رواج نہیں تھا. مدرسوں میں باقاعدہ لڑکیوں کے علم دین سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. گھروں کے اندر ہی بچیاں قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیتی تھیں، حفظ کر لیتی تھیں، وہیں تعلیم الاسلام کچھ بیش زیور پڑھ لیا کرتی تھی اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو پڑھایا جائے، گھر کے بچیوں کو دین کا سکھایا جائے. جو علماء تھے وہ خود اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچیوں کو اپنے استطاعت کے مطابق کچھ دین کی باتیں، کچھ دینی کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے، اور بہت سے بہت وہ موقف لے تک ہی کتابیں کچھ حدیث شریف کی پڑھا دیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی عام مسلمانوں کی بچیاں وہ بیچاری عام طور پر دین سے بالکل بے خبر تھی، لیکن اللہ پاک اس دین کو زندہ رکھنے والے ہیں اور وہی اس دین کے محافظ ہیں. پھر اللہ پاک نے ایسا سلسلہ مسدر بنا کر شروع کیا، ایسا جاری فرمایا کہ ابھی جناب شہروں کے ہر ہر مدرسے میں کیا دیہات اور گوٹوں تک بھی مدرسے قائم ہو گئے. اور ان مدرسوں میں جو کورس وفاق المدارس کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ فرض عین جو علم ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے اندر علم ہے. وہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد پوری عالمہ فاضلہ تو نہیں بنتی، لیکن جو درجہ فرض عین ہے اس سے کہیں زیادہ حاصل کر لیتی ہیں علم الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کے اندر دین آ گیا، گھر گھر میں عالمہ بچیاں ہو گئیں، وہ خود بھی پڑھ رہی ہیں، دوسروں کو بھی پڑھا رہی ہیں، کم از کم ان کو خود پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے. اس کی وجہ سے بڑے فوائد بھی ہوئے ہیں، کچھ نقصانات بھی پیش آئے. تو یہ دین سیکھنا سکھانا بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی احتیاط کے ساتھ، پردے کے ساتھ، اپنے اپنے قریب کے مدارس میں جہاں تعلیم کا صحیح ماحول ہو ان کو بھی عالیہ بنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنانا چاہیے. پھر عالم بنانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کو مدرسوں میں مدرس بنایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ ان کو دینی خدمت کی توفیق دے وہاں لگ جائے، ورنہ جائز اور حلال دنیا کمانے میں بھی لگ سکتے. عالم کے لیے لازم نہیں کہ بس وہ درس و تدریس ہی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں. وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، وہ ملازمت بھی کر سکتا ہے، وہ زراعت بھی کر سکتا ہے، وہ دوسرے کام بھی کر سکتا ہے. بس ایک کام ایسا ہے جو کہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے پھر جہاں بھی ہو ہر جگہ دین کی صحیح خدمت ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو آدمی دین بھی چلا سکتا ہے، وہ کسی اللہ والے سے جڑا رہے. اپنے اپنے قرب و دیوار میں، اپنے اپنے علاقے میں کوئی اللہ والا متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، بس اس کے ساتھ جڑا رہے، اس سے رابطے میں رہے، اپنے اساتذہ سے ملتا رہے، ان سے مشورہ لیتا رہے، تو پھر جہاں کہیں بھی رہے تو وہ دین پر بھی رہتا ہے اور دین خدمت کی بھی اس کو توفیق ہوتی ہے اور دین کا فائدہ دور تک پھیلتا ہے، دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. بہرحال علم دین حاصل کرنے کے دو درجے ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. پھر جو فرض عین درجہ ہے اس کے لیے یہ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ہی کسی مدرسے میں داخل ہو کر کے اس کو حاصل کرے. علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اب اس کے جو بھی جائز طریقہ ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. جس کے لیے یہ بھی ذریعہ ہے کہ مدرسے میں جا کر کے کچھ اسباق پڑھا کریں جن کا تعلق فرض عین درجے سے ہو اور وہاں سے علم حاصل کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اردو کے اندر ایسی کتابیں بکثرت موجود ہیں جن کے پڑھنے سے آدمی کا علم دین کا درجہ فرض عین بآسانی حاصل ہو جاتا ہے. جس میں حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بیشت زیور، یہ تو بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، جامع بھی ہے، مکمل بھی ہے، لیکن اس کو تھوڑا بہت تو آدمی خود بھی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں اس میں بالکل آسان اور سہل ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس میں کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی عالم سے پڑھنے کی ضرورت ہے. بہتر تو یہ ہے کہ خواتین ہوں یا مرد حضرات، وہ یہ کسی استاد سے پڑھیں، اب استاد چاہے کسی مسجد میں مل جائے، عالم ہوں تو مسجد میں سے ان سے سہولت حاصل کر لیں، مدرسے میں ہوں تو مدرسے میں لے لیں، یا پھر اپنے گھر بلا لیں، اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں بلائیں، ان کی خدمت بھی کریں، ماہانہ خدمت بھی کریں، اور ان سے بیش زیور پڑھیں. پہلے تعلیم الاسلام پڑھ لیں کہ تعلیم الاسلام نورانی قاعدہ ہے ضروری مسائل کا، پھر بیش زیور پڑھ لیں شروع سے آخر تک، 11 حصے پڑھیں اس کے، 9 حصے اس میں عورتوں کے لیے، 10واں 11واں اس کے اندر مردوں کے لیے، اس میں مردوں کے خاص مسائل ہیں. اور جو 9 حصے عورتوں کے ہیں وہ خاص عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ مردوں اور عورتوں دونوں کی ضرورت کے ہیں. لہذا جس جو کہیں پڑھنے کے لیے جانا نہ چاہتا وہ خود ہی مطالعہ کرے روزانہ، اس روزانہ ایک صفحے کا مطالعہ کر لیا کرے. یہ ایک صفحے کا مطالعہ یہ گر ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ گزرے خواجہ حضرت الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اشعار میں کبھی کبھی سناتا بھی رہتا ہوں، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اب ان کی میز پہ کوئی نہ کوئی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا بات رکھا رہتا تھا، روزانہ اس میں سے ایک یا دو صفحے مطالعہ کرنے کا معمول تھا، اور وہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے. تو یہ گر ایسا ہے کہ ایک یا دو صفحے کا مطالعہ کسی کے لیے بھاری نہیں ہے. مصروف سے مصروف آدمی بھی آسانی سے ایک صفحہ مطالعہ کر سکتا ہے. تو اس ایک صفحے کے مطالعے سے، ایک ورق کے مطالعے سے قطرہ قطرہ دریا شبت کا مزداق ہو جائے گا. ایک دم تو آدمی بیشتر ورق کا ایک حصہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. تو ایک صفحہ روزانہ پڑھے گا تو 10 دن میں ایک حصہ پورا ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کے روزانہ کے معمولات میں خلل بھی نہیں آئے گا، باقاعدگی سے مطالعہ کرنے کی وجہ سے ضروری علم بھی آتا چلا جائے گا. تو یہ گر ہے بھائی، بلکہ حضرت کے مواعظ کا مطالعہ کرنے کا بھی بہترین گر یہی ہے. عام طور پر اساتذہ اور جو طلبہ اوپر کے درجات کے ہوتے ہیں ان کے پاس یہی ایک عذر ہوتا ہے، جی ہمیں تو مطالعے کی فرصت نہیں ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایک صفحہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ ایک صفحے کے برابر جتنے وقت خرچ ہوتا ہے اتنا تم مطالعے کے علاوہ اور بہت سے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہو. تو جیسے ان میں خرچ کرتے ہو اسی طرح یہاں بھی خرچ کر سکتے ہو. اور پھر عصر کے بعد تو سبھی کی چھٹی ہوتی، اثر کے بعد پابندی کر لیں اس بات کی کہ روزانہ ایک ورق مواعظ کا مطالعہ کریں گے. مواعظ سے بڑا علم آتا ہے، جس طرح وہاں اس پڑھنے سے اصلاح ہوتی ہے، آدمی کو اپنے عیوب معلوم ہوتے ہیں، بہت سے علم کی باتیں بھی عجیب عجیب معلوم ہوتی ہیں. اللہ پاک نے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا قبول فرمایا کہ ہر جہت سے ان کی کتابیں، ان کے رسالے، ان کے مواعظ نافع اور مفید ہیں. تو مواعظ میں بھی اس بات کا اہتمام کر لیں، اور اسی نیت سے کہ مجھے علم آ جائے اور میری اصلاح ہو جائے، ایک صفحہ اس کا رکھ لیں، ایک صفحہ بیش زیور کا رکھ لیں. اور یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ اہتمام. ہر شخص جس پر علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے وہ اس کا اہتمام کرے، اپنا فرض سمجھ کر کے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے. اور بھی کتابیں جو بوقت ضرورت انشاءاللہ بتائی جا سکتی ہیں، فی الحال یہ کتابیں. اگر اس سے بھی آسان کتاب مطالعہ کرنی ہو تو میں اس سے آسان بھی بتلا دیتا ہوں، اس میں بہت ہی کم کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس کا نام ہے تحفہ خواتین. مگر جیسے بیشتر ورث سے یہ سمجھنا کہ صرف عورتوں کے ساتھ ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، ایسے تحفہ خواتین کا نام سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا تو تعلق عورتوں سے، ہم سے کیا تعلق، ایسا نہیں. اس میں بعض احادیث اور مضامین ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہیں خاص ہیں، بعض مضامین ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، بعض مضامین ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں. لیکن نام عورتوں کی نسبت سے رکھا گیا ہے تاکہ عورتیں یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے خاص کتاب ہے، اور واقعی ہے خاص بھی، لیکن ایسی خاص نہیں ہے کہ مردوں کو پڑھنا منع ہے، یہ مردوں کے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ کمال اختیار فرمایا ہے کہ احادیث طیبہ بیان فرمائی ہیں اور ان میں ان احادیث کا خاص طور سے ذکر کیا جس میں خواتین کا بیان ہے, اور پھر اس کی ترجمہ, اس کی تشریح فرمائی ہے, اور تشریح میں پھر حضرت نے روز مرہ کے ضروری ضروری مسائل بھی اس میں بیان فرمائے, اور زبان حضرت کی بہت ہی آسان اور نہایت عام فہم ہے. تو یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ کتاب بھی بہت کافی شافی ہے. اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں اور بس اپنے گھر میں روزانہ پڑھ کر سنانے کا معمول بنا لیں, اور وہی بس دو صفحے یا دو ورق یا ایک صفحہ یا ایک ورق, بس پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے گھر والوں کو جمع کریں اور جمع کر کے سب کے سامنے یہ کتاب پڑھ کے سنا دیا کریں. اس میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سننے کو ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے, ان کی تشریح و توضیح بھی سامنے آئے گی, اور پھر روز مرہ کے ضروری ضروری مسائل بھی علم میں آئیں گے. اور جو میں نے مثالیں دی ہیں, وضو کے مسائل, استنجا کے مسائل, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, حج زکات کے مسائل, معاشرت کے مسائل, معاملات کے مسائل, آداب کے مسائل, سارے آئیں گے اس کے اندر. یعنی اسلام کے جو پانچ شعبے, پانچوں شعبوں کے متعلق اس کے اندر ضروری ضروری احکام حضرت نے بیان فرمائے. تو یہ کتاب بھی بہت ہی نافع اور بے حد مفید ہے. ان دو کتابوں کو لے لیں بھائی. اور بھائی میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں اب بھی, کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی تقریر وقریر نہیں ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, ہمارے اندر کیا کمی ہے, کیا کوتاہی ہے, اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اب ہم اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہتے ہیں, اپنی مصیبتوں کو دور بھی کرنا چاہتے ہیں, سکون بھی چاہتے ہیں, آرام بھی چاہتے ہیں. تو بھائی جس فرض عین کی طرف سے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے اسے تو دور کریں. اب کوئی کہے میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, اب کوئی میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں میں روزے نہیں رکھوں گا, تو بھائی روزہ رکھنے سے تو اصلاح ہوگی, نماز پڑھنے کا نام ہی تو اصلاح ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم اصلاح کا لفظ بول رہے ہو, اصلاح کرنا نہیں چاہتے. جیسے یہ نماز پڑھنا ضروری ہے اصلاح کے لیے, ایسے ہی علم دین کا جو درجہ فرض عین ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کتاب پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے تو دو طریقے اور بیان فرمائے. دو طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جا کے بیٹھا کرے اور ان کی باتیں سنا کرے. بھائی وہ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے پاس تو دین کی باتیں ہوں گی, وہ دین کی باتیں بتائیں گے, ان کے تذکرہ دین کی باتوں کا ہوگا, اصلاح کی باتوں کا ہوگا, فکر آخرت کی باتیں بیان ہوں گی, تو وہاں بیٹھنے سے سننے سے بھی دین کی باتوں کا علم ذہن میں آئے گا. کیونکہ علم جیسے پڑھنے سے آتا ہے سننے سے بھی آتا ہے. تو کسی عالم کی بات جا کے بیٹھو اور اس کی باتیں سنتے رہو. تو جو پڑھنا نہیں جانتا اس کے لیے یہ راستہ ہے. لیکن علماء آج کل اتنے فارغ نہیں ہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت ہر جگہ فارغ بیٹھے ہوئے مل جائیں, تو اس لیے یہ ذرا آسان نہیں ہے. لیکن ہے طریقہ کہ کہیں یہ صورت میسر ہو تو بلا شبہ اس طرح سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جائے, روزانہ تو نہ جائے, ہفتے میں ایک مرتبہ, پندرہ دن میں ایک مرتبہ جائے اور جا کر کے کچھ باتیں جو روز مرہ کی آدمی کے سامنے پیش آتی رہتی ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے, نیکی ہے یا بدی ہے, تو ان کو لکھ کر لے جائے اور جا کر کے ان سے جب ملاقات ہو اور موقع ہو تو ان سے پوچھ لیا کرے. تو پوچھ پوچھ کر بھی علم آتا ہے, سن سن کر بھی علم آتا ہے, پڑھنے سے بھی علم آتا ہے, اور مدارس میں داخل ہونے سے بھی علم آتا ہے. تو یہ چار طریقے بیان ہوئے ہیں. بہرحال بھائی یہ فرض عین ہے, ہم سب آگاہ ہو گئے, اب ہمیں چاہیے کہ اپنے اس فرض عین کی فکر کریں. حضرت فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر, خواہ مرد ہو یا عورت, شہری ہو یا دیہات امیر ہو یا غریب, دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے, دین حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے اور پورا مولوی بن جائے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام سیکھیں. ہاں عربی میں عربی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر یا اردو میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر، جیسے دو نام لکھے گئے ہیں بین القوسین بے شیور تحفہ خواتین، یا معتبر علماء دین سے زبانی پوچھ پوچھ کر یا بزرگوں سے آواز سن سن کر، اسی طرح جو خواتین خود لکھنا پڑھنا نہ جانتی ہوں اور کسی عالم تک پہنچ بھی نہ سکتی ہوں، وہ اپنے مہاری مردوں کے ذریعے مسائل علماء سے پوچھ لیا کریں، یہ عورتوں کے لیے. خواتین بھی اس کا اہتمام کریں کہ ان کو جو مسائل پیش آتے رہیں تو وہ مسائل وہ اپنے مردوں کے ذریعے وہ علماء سے معلوم کریں. اور آج کل تو ٹیلی فون کا ذریعہ موبائل کا واسطہ بھی ایسا عام ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے بھی علماء سے ان کے ملاقات کے اوقات معلوم کر کے اس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. ان ذرائع سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس فرض کے ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل جلال والاكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے اور چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اور ہم سب کو یا اللہ علم دین کی بے حد ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو دین کا ضروری علم عطا فرما. یا اللہ دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے جو اسباب و ذرائع بیان کیے گئے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا جو ہمارے فرائض میں داخل ہے، ہم سے اس میں اب تک جتنی بھی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں شوق و ذوق کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ یا اللہ دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، ہم اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، جس کے واسطے عطا فرما، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات، سانحات، واقعات، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرما. سکون سون، سکون ہی سکون عطا فرما، چین اور آرام اور راحت عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے یا اللہ دعا کے واسطے کہا ہے ان کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. اور ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو اور تمام خواتین و حضرات کو یا اللہ اپنے کرم سے دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما اور اپنی یاد کی پہم توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما، عافیت و سکون عطا فرما، عزت و سرخروئی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.